ثم لما كان بيان التغيير منقسما الى الشرط والاستثناء وقد مضى بيان الشرط في بحث الوجوه الفاسدة ترك ذكره واشتغل ببحث الاستثناء فقال والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى. ثم لما كان بيان التغيير منقسما الى الشرط والاستثناء, پھر جب بیان تغییر جو ہے وہ تقسیم ہوا شرط اور استثناء کی طرف. بھائی بتلایا تھا پیچھے بیان تغییر کے شرط اور استثناء یہ کس قبیل سے ہیں, بیان تغییر. تو بیان پیچھے ذکر ہو چکا کہ بیان تغییر تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف. وقد مضى بیان الشرط فی بحث الوجوہ الفاسدتی, اور تحقیق گزر چکا شرط کا بیان وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر. ترک ذکرہ ہو تو مصنف نے آگے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا. واشتغل ببحث الاستثناء اور مشغول ہو گئے استثناء کی بحث میں. بھائی بیان تغییر بتلایا تھا کہ اس کی دو قسم پر ہے, ایک شرط اور ایک استثناء ہے. شرط کی بحث پیچھے بیان ہو چکی وجوہ فاسدہ کے اندر, البتہ استثناء کی بحث تو بیان نہیں ہوئی تھی, وہ باقی تھی. تو اب مصنف اس کو بیان کرنے لگے کہ استثناء کا ذکر آ گیا تو اب اسی کی بحث کرنے لگے ہیں. فقال پس فرمایا والاستثناء یمنع التکلم بحکمہ بقدر المستثنى, استثناء جو ہے وہ روک دیتا ہے تکلم کو ساتھ اس کے حکم کے. بقدر المستثنى مستثنى کے بقدر, مستثنى کے بقدر. بھائی ادھر توجہ کیجئے, ایک شخص کہتا ہے لزید علیہ الف درہم الا مئتا, لزید علیہ الف درہم الا مئتا, بھائی اس پر کتنے پیسے واجب ہو جائیں گے؟ 900 اس پر واجب ہوں گے. یہ بھائی اس نے تو کہا تھا لفلان علیہ الف درہم, تو اس نے تو الف کا ذکر کیا تھا, یہ 900 کیوں واجب ہوئے؟ یہ الا مئتن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ الا مئتن کا جو استثناء آیا اس نے 100 کے وجوب کو روک دیا. بھائی 100 کے وجوب کو روک دیا. اگر وہ یہ نہ کہتا الا مئتن, صرف یہ کہتا لزید علیہ الف درہم, تو اس پر کتنے واجب ہوتے؟ اس پر پورے 1000 واجب ہو جاتے, پورے 1000. تو اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو استثناء ہوتا ہے یہ اتنی مقدار پر تکلم اور اس کے حکم دونوں کو روک دیتا ہے. مستثنا کے بقدر یہ جو مستثنا ہوتا ہے یہ اپنے بقدر تکلم اور اس کے حکم دونوں کو روک دیتا ہے. توجہ سے سننا بھائی, مستثنا الا مئتن یہ اپنے بقدر تکلم کو اور اس کے حکم کو روک دیتا ہے, یعنی گویا اس پر تکلم بھی نہیں ہوا, اور جب تکلم نہیں ہوا تو اس کا حکم بھی نہیں. حکم تبھی آتا ہے نا جب ایک چیز پر تکلم کیا جائے تو اس سے حکم بھی ثابت ہوگا کوئی, اگر تکلم ہی نہیں تو حکم بھی نہیں. تو استثناء کیا کرتا ہے, جو مستثنا اپنی مقدار کے اندر تکلم کو بھی روک دیتا ہے, گویا اس پر تکلم ہوا ہی نہیں. یعنی یہ 900 تک یہ ما بقیہ جو ہے اس پر تو تکلم ہوا ہے, اور یہ 900 سے لے کر 1000 تک جو ہے یہ والا 100 اس پر تکلم بھی نہیں ہوا اور اس کا حکم یعنی اس کا وجوب بھی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استثناء تکلم کو روک دیتا ہے, اور جب تکلم رکے گا تو اس کا حکم بھی رک جائے گا. جیسے شرط کے اندر تھا, بھائی ہمارا مذہب کیا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہے ان دخلتی دار فانت طالق, تو یہ شرط یہ جزا کو واقع ہونے سے روکتی, یعنی طلاق کو واقع ہونے سے روک دیتی ہے, اور گویا یہ انت طالق پر ابھی تکلم ہی نہیں کیا کہنے والے نے. یہ جب وہ عورت اس گھر کے اندر جائے گی تو اس وقت گویا خاوند انت طالق کہے گا, اور اسی وقت فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. تو جیسے شرط جزا سے تکلم کو روک دیتی ہے, اسی طرح مستثنا بھی اپنی مقدار میں تکلم کو روک دیتا ہے, اور جب تکلم کو روک دیا تو ساتھ ساتھ اس کے حکم کو بھی روک دیا. بھائی تو کہتے ہیں والاستثناء یمنع التکلم بحکمه بقدر المستثنى، اور استثناء یہ روک دیتا ہے تکلم کو بحکمه ای مع حکمه، یہ با کس معنی میں ہے؟ مع کے، تکلم کو روک دیتا ہے مع حکمه ساتھ اس تکلم کے حکم کے، بقدر المستثنى، مستثنى کے بقدر، متعلق بالتکلم، یہ بقدر المستثنى جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے تکلم سے، کہ مستثنا، دوبارہ دیکھیں ترجمہ، مستثنا روک دیتا ہے تکلم کو، کتنے تکلم کو؟ بقدر المستثنا، مستثنا کے بقدر، تو یہ استثنا مستثنا کے بقدر تکلم کو بھی روک دیتا ہے بحکم ہی ساتھ اس کے حکم کے، کانہ قال، گویا کہ ماتن نے یوں کہا والاستثناء یمنع التکلم بقدر المستثنى مع حکمه، کہ استثناء یہ روک دیتا ہے تکلم بقدر المستثنى کو ساتھ اس کے حکم کے، یعنی کانہ لم یتکلم بقدر المستثنى اصلا، گویا کہ اس نے مستثنى کے بقدر تکلم کیا ہی نہیں سرے سے، فجعل تکلما بالباقی بعدہ، تو اس کو تکلم بالباقی قرار دیا گیا اس کے بعد، ای بعد الاستثناء، استثناء کے بعد، تو گویا کہ اس نے تکلم بالباقی کیا ہے، استثناء کے بعد جو باقی بچ گیا ہے گویا صرف اس پر ہی تکلم کیا، گویا اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے اوپر 1000 ہیں سوائے 100 کے، بلکہ اس نے کہا ہی کیا، میرے اوپر 900 ہیں، میرے اوپر 900 ہیں بھائی، تو یہ معنی فجعل تکلما بالباقی بعدہ، تو استثناء کو تکلم بالباقی قرار دیا گیا ہے، بعدہ ای بعد الاستثناء کے بعد اس کو تکلم بالباقی قرار دیا گیا ہے، فاذا قال له علی 1000 درہم الا مئتا، بس اگر کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں سوائے 100 کے، یا 100 کم 1000 درہم ہے، فکانہ قال، تو گویا کہ اس نے یوں کہا لہو علی 900، اس کے مجھ پر 900 ہیں، فقدر المئتی کانہ لم یتکلم بہ، پس 100 کی مقدار جو ہے گویا اس نے اس پر تکلم کیا ہی نہیں، ولم یحکم علیہ، اور اس پر حکم بھی نہیں لگایا، 900 سے لے کر 1000 تک کا جو 100 ہے گویا اس مقدار پر اس نے تکلم بھی نہیں کیا اور اس پر حکم بھی نہیں لگایا کہ یہ مجھ پر واجب ہیں، کما کان فی التعلیق بالشرط، جیسے کہ تعلیق بالشرط کے اندر تھا، لم یتکلم بالجزاء حتا وجد الشرط، کہ جزا پر تکلم ہی نہیں کیا جب تک کہ شرط پائی جائے، بھائی اس وقت تک گویا اس پر تکلم ہی نہیں کیا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، وعند الشافعی رحمہ اللہ یمنع الحکم بطریق المعارضہ، کہ استثناء حکم کو روک دیتا ہے معارضہ کے طریقے پر، ہمارے نزدیک تو استثناء تکلم بالباقی کے درجے میں ہے، استثناء کس کے درجے میں ہے؟ تکلم، کہ کس نے جو ما بقیہ گویا اسی پر تکلم کیا ہے، باقی کسی چیز پر تکلم ہی نہیں کیا، گویا اس نے کہا ہی 900 ہے، کہا ہی 900 ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک استثناء حکم کو روکتا ہے معارضے کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ معارضے، یاد رکھیے الا سے پہلے اگر نفی ہو تو بعد میں اس بات ہوگا، اور الا سے پہلے اگر اس بات ہو تو ماں بات کی نفی ہوگی، ماں بات کی نفی ہوگی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہے، اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہے، یعنی ما قبل میں اس بات ہو تو ما بعد میں نفی ہوگی، تو لہذا یہاں پر گویا اس نے پہلے اس 900 سے لے کر 1000 تک کا جو 100 تھا اس کا اس نے پہلے اس بات کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کی ہے، تو اسی 100 کا اس بات ہو رہا ہے، اسی 100 کی نفی ہو رہی ہے، تو دونوں میں تعارض آیا بھائی، دونوں میں کیا آیا؟ تعارض، تو اور اذا تعارض تساقط، جب دونوں متعارض ہو گئے اور برابر درجے کے ہیں تو دونوں ساقط ہو گئے، لہذا یہ 100 واجب نہ ہوں گے، ان کا حکم نہیں آئے گا بھائی، تو ان کے نزدیک بھی استثناء حکم کو روکتا ہے، ہمارے نزدیک بھی استثناء حکم کو روکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کس کی طرح ہے؟ تکلم بالباقی کی طرح، اور ان کے نزدیک یہ کس طریقے پر ہے؟ معارضے کے طریقے پر ہے، یعنی ان المستثنى قد حکم علیہ اولا فی الکلام السابق، یعنی مستثنا جو ہے تحقیق اس پر حکم لگایا گیا پہلے گزشتہ کلام میں، ثم اخرج بعد ذلك بطریق المعارضہ، پھر اس کو نکال دیا گیا اس کے بعد معاوضے کے طریقے پر، فکان تقدیر قولہ، تو اس شخص کے قول کی تقدیر یوں ہوگی، گویا اس نے یوں کہا ہے، لفلان علی الف درہم الا مئۃ فانها لیست علی، فانها بھائی ان کے نزدیک نفی سے استثناء یہ اثبات ہے اور اثبات سے استثناء یہ نفی، اور یہاں پر ما قبل میں ہے اثبات، لفلان علی الف درہم یہ کیا ہے اثبات، تو الا مئتن یہ مستقل کلام کے درجے میں ہے، کس کے درجے میں ہے مستقل کلام کے درجے میں ہے، گویا اس نے یوں کہا فإنها ای فإنل مئت لیست علی، کہ سو مجھ پر نہیں ہے، بھائی یہ سو مجھ پر نہیں ہے، باقاعدہ مستقل کلام کے درجے میں ہے یہ نفی آ رہی باقاعدہ بھائی، فإن صدر الکلام یوجبها، بس بے شک صدر کلام یعنی کلام کا اول حصہ جو ہے یوجبها وہ اس میاں کو واجب کرتا ہے، والاستثناء ينفيها اور استثناء اس سو کی نفی کرتا ہے، فتعارضا فتساقطا تو دونوں باہم متعارض ہوئے تو دونوں ساقط ہو گئے، وقیل اور کہا گیا ہے بھائی ہمارے نزدیک بھی استثناء حکم کو روک دیتا ہے اپنی مقدار میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وہ روک دیتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تکلم بالباقی کے طریقے پر اور ان کے نزدیک معارضے کے طریقے پر، تو ثمرہ اختلاف کیسے ظاہر ہوگا بھائی، لفلان علی الف درہم الا مئۃ، ہمارے نزدیک بھی 900 ان کے نزدیک بھی 900، تو یہاں تو اختلاف ہونے کے باوجود کوئی فرق نظر نہیں آیا، کہتے ہیں بعض صورتوں میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا جہاں پر مستثنا مستثنا منہ کی جنس میں سے نہ ہو بھائی، وہاں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا بھائی، تو کہتے ہیں وقیل فائدته تظهر فيما اذا استثنى خلاف جنسه، کہ اس کا فائدہ اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جب استثناء کیا مستثنا منه کے خلاف جنس کا، کقولی جیسے کسی شخص کا یہ قول فلان علی الف درہم الا ثوبا، فلان کے مجھ پر 1000 درہم ہے سوائے ایک کپڑے کے، فعندنا لا يصح الاستثناء، تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے استثناء، لأنه لا يصح بيانا، اس لیے کیونکہ یہ بیان نہیں صحیح، یہ بیان نہیں بن سکتا بھائی، اس کا بیان ہونا صحیح نہیں بھائی، استثناء کیا تھا ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے نا، تو یہ یہاں بیان بن ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ یہ اس کی جنس میں سے ہی نہیں ہے، اس کی جنس ہی الگ ہے، ماقبل میں دراہم ذکر ہیں تو استثناء کس کا ہے کپڑے کا ہے، وعندہ یصح، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہوگا، فینقص من الالف قدر قیمت الثوب، پس کم کیا جائے گا 1000 میں سے کپڑے کی قیمت کے بقدر، لان عمل الاستثناء کدلیل المعارض، اس لیے کیونکہ استثناء کا عمل جو ہے دلیل معارض جیسا ہے، وہو بحسب الامکان، اور وہ امکان کے بقدر ہوگی، والامکان ہا ہنا فی نفی مقدار قیمتہ، اور امکان یہاں یعنی یہاں ممکن ہے کس طریقے پر، کہ اس کپڑے کی قیمت کی نفی کر دی جائے، کپڑے کی قیمت کی مقدار نفی کر دی جائے اس 1000 میں سے، ولا یخلو ھذا عن خدشۃ، اور یہ خدشے سے خالی نہیں ہے بھائی، شارع کیا فرماتے ہیں یہ خدشے سے خالی نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ آپ نے کہا کہ استثناء جو ہے وہ حکم کو روکتا ہے معارضے کے طریقے پر، اور معارضے میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا اثبات ہو اسی کی نفی ہو، تو یہاں اثبات اگر دراہم کا ہے تو نفی تو کپڑے کی ہو رہی ہے، تو یہاں تو معارضہ بنتا ہی نہیں بھائی، معارضہ بنتا ہی نہیں، تو یہ مقام خدشے سے خالی نہیں یعنی اعتراض سے خالی نہیں، لاجماع اهل اللغه على ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے بھائی، وہ فرماتے ہیں بوجہ اہل زبان یعنی عربی زبان والوں کے اجماع کی وجہ سے اس بات پر کہ ان الاستثناء من النفی اثبات، ان کے نفی سے استثناء یہ اثبات ہے، ومن الاثبات نفی اور اثبات سے استثناء نفی ہے. هذا دلیل للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، على ان عمل الاستثناء بطریق المعارضۃ، اس بات پر کہ استثناء کا عمل جو ہے وہ معارضے کے طریقے پر ہوتا ہے، لان النفی والاثبات يتعارضان معا، اس سے کیونکہ نفی اور اثبات وہ اکٹھے باہم متعارض ہوتے ہیں دوسرے کے، ولان قوله، اور اس لیے کہ یہ قول جو ہے لا الہ الا اللہ للتوحید، یہ کس لیے ہے؟ توحید کے لیے ہے. ومعناه النفی والاثبات، اور اس کا معنی نفی اور اثبات کے ہیں، یعنی اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. کس طرح بھائی؟ لا الہ الا اللہ، اے لا الہ موجود، کوئی معبود موجود نہیں ہے، پھر اللہ آیا، ما قبل میں نفی ہے کہ اثبات؟ ما قبل میں نفی، تو ما بعد میں کیا ہوگا؟ اثبات، اے اللہ موجود، کہ اللہ موجود، تو باقی معبودوں کی نفی ہو جائے گی اور اللہ کا اثبات ہو جائے گا. بھائی یہ ان کی دلیل چل رہی ہے بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کی، تو اس کا معنی نفی اور اس بات ہے. فلو کان تکلما بالباقی لکان نفیا لغیره لا اثباتا له، یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اے احناف، آپ نے تو کیا کہا تھا کہ استثناء حکم کو روک دیتا ہے، اور کلام کس درجے میں ہوتا ہے استثناء کے بعد؟ تکلم بالباقی کے درجے میں ہوتا ہے. اے احناف، یہ کلمہ توحید میں آپ کی یہ بات نہیں چل سکتی، اس لیے کیونکہ یہاں باقی معبودان کی جس طرح نفی کی گئی ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کا اثبات بھی ضروری ہے، اور یہاں پر اگر آپ اس کو تکلم بالباقی پر رکھیں، کس پر؟ تکلم بالباقی پر رکھیں، تو پھر اس صورت میں باقی معبودوں کی نفی تو ہو گئی، اللہ کی ذات کا اثبات نہ ہوا. ہم نے کہا نفی اور اس بات دونوں چیزیں ہیں، تو اس میں یہ دونوں باتیں آ جائیں گی، باقی معبودوں کی نفی اور اللہ کی ذات کا اس بات. اور اگر آپ کی بات لی جائے کہ استثناء کے بعد کلام اسی طرح ہوتا ہے جیسے تکلم بالباقی ہو، تو پھر اس صورت میں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کا اس بات نہ ہوگا. بھائی کس طرح؟ بھائی پھر یہ اس معنی میں ہوگا، لا الہ غیر اللہ، لا الہ، یہ تکلم بالباقی ہے بھائی، گویا یوں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ لا الہ غیر اللہ، کیا معنی ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی ہو گئی، اللہ کی ذات کا اثبات نہ ہوا. صراحتن ضمناً تو اثبات ہو گیا، جب اللہ کے علاوہ باقی کی نفی کی تو خود بخود اللہ کی ذات کا اثبات ہو گیا، لیکن یہ تو ضمناً آیا، صراحتاً تو نہیں. صراحتاً تو صرف کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے، بس اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی صرف نفی ہو رہی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر باقی اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی تو ہو جائے گی، لیکن صراحتاً اللہ کی ذات کا اثبات نہ ہوگا اس کے اندر. بھائی تو کہتے ہیں تقریر معلوم ہوا، بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ استثناء وہ ما قبل میں نفی ہو تو ما بعد میں اثبات، اور ما قبل میں اثبات ہو تو ما بعد میں نفی. بھائی فلو کان تکلما بالباقی لکان نفیا لغیره لا اثبات له، اگر استثناء یہ تکلم بالباقی ہو تو اس صورت میں یہ اللہ کے علاوہ کی نفی تو ہوگی، لا اثبات له، اللہ کی ذات کا اثبات نہ ہوگا. لان المعنی حینئذ، اسی کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوگا، کس وقت؟ جب یہ تکلم بالباقی ہو تو اس وقت معنی یہ ہوگا، لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَيَكُونُ نَفْيًا لِغَيْرِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے علاوہ کی نفی ہوگی. لا اثباتًا لِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودِ، تو اثبات نہ ہوگا اس اللہ کا جو کہ مقصود ہے. بِخِلَافِ مَا لَوْ حَمَلْنَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارِضَةِ، بخلاف اس کے اگر ہم اس کو محمول کریں علی سبیل المعارضتی، کس پر؟ معارضے کے طریقے پر، اذ یکون المعنی، اس لیے کیونکہ معنی جو ہے حین اذن اس وقت یوں ہوگا، لا الہ الا اللہ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ، وہ موجود ہے۔ تو دیکھو اللہ کی ذات کا لا الہ موجودٌ، کوئی معبود موجود نہیں ہے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ۔ تو دیکھو پیچھے بھی آیا تھا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا مِئَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ، تو ان کے نزدیک ما بعد میں مستقل کلام ہے، گویا کہ ما بعد میں الا مئتن تو مستقل نہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں گویا کہ مستقل کلام ہے، ما قبل میں اگر نفی ہے تو ما بعد میں مستقلن اثبات ہے، پورا کلام ہے، اور ما قبل میں اگر اثبات ہے تو ما بعد میں مستقلن نفی ہے، جیسے فانہا لیست علیہ، یہاں مستقلن نفی پورا کلام ہے، اسی طرح یہاں پر ہے لا الہ الا اللہ فانہ موجود۔ دیکھو الا اللہ سے کیا بنایا انہوں نے، ما قبل میں نفی ہے تو ما بعد میں مستقلاً اثبات والا پورا کلام بنا لیا بھائی۔ ولنا، اور ہماری دلیل، قوله تعالی، و اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما، پس رہے ان میں نوح علیہ السلام اپنی قوم میں، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، الف سنۃ، 1000 سال، الا خمسین عاما، مگر 50 سال، یعنی 50 سال کم 1000 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل جو ہے، قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، نوح علیہ السلام جو ہے رہے اپنے قوم کے اندر 1000 سال علاوہ 50 کے۔ ہمارے نزدیک میں استثناء کیا، کس کی طرح ہے؟ تکلم بالباقی کی طرح، اور 1000 سے 50 کم کرو کتنے رہ گئے؟ 950، تو گویا یوں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال باقی رہے۔ اور اے شوافی نے کہا تھا، اے احناف، کلمہ توحید کے اندر دیکھو ہمارا مذہب واضح ہو جاتا ہے، وہاں تکلم بالباقی کریں تو صرف نفی رہ جاتی ہے، اثبات نہیں رہتا، اور ہماری طریقے پر چلیں تو نفی کے ساتھ ساتھ کیا آ جائے گا، اثبات بھی آ جائے گا۔ اب ہم دلیل ان کے جواب میں دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی شوافی، آپ نے کیا کہا تھا کہ استثناء میں معارضے کی صورت بنتی ہے، یہاں معارضے کی صورت آپ نہیں بنا سکتے، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 1000 سال الا خمسین عاما، مگر 50 سال، یہاں ہماری بات تو چل جائے گی لیکن شوافے کی تقریر نہیں چل سکتی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ تکلم بالباقی، 1000 سے 50 کم کریں کتنا ہوا؟ تو گویا یوں کہا گیا کہ وہ ان میں 950 سال رہے، یوں کہا گیا، باقی پر ہی تکلم کیا گیا ہے، الف پر تکلم ہی نہیں کیا گیا۔ اور اگر آپ کی بات مانی جائے تو معارضے کی صورت بنتی نہیں یہاں، کیوں؟ کیونکہ پہلے خبر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام ان میں کتنے سال رہے؟ 1000 سال رہے، آگے نفی کس کی جا رہی ہے؟ 50، تو گویا کہ ما قبل میں اس 50 کا اثبات ہے اور ما بعد میں اس 50 کی، حضرت نوح علیہ السلام ان میں 50 سال پہلے کیا کہا گیا رہے، بعد میں کیا کہا گیا ان میں 50 سال نہیں رہے، اور یہ معارضہ آیا، اور معارضہ خبر کے اندر آیا، اور خبر کے اندر تو معارضہ صحیح نہیں ہے تو کذب لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ پہلے کہا گیا 50 سال ان میں رہے، خبر دی گئی یا نہیں؟ پھر کیا کہا گیا؟ 50 سال ان میں، معارضہ تبھی بنے گا نا، ایک ہی چیز کا اثبات اور ایک ہی چیز کی، تو معارضہ انشاء کے اندر تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز کا اثبات ایک ہی چیز کی نفی تعارض آ جائے گا، لیکن خبر کے اندر معارضہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں پہلے ہے ان 50 سال کا اثبات، بعد میں اس 50 سال کی نفی، تو کذب لازم آیا۔ تو پہلے اللہ سے پہلے یہ ان 50 کا اثبات ہے، مراد کتنے ہیں اس سے؟ 950، مراد کتنے ہیں؟ 950، اور ذکر کتنے ہیں؟ 1000، تو یہ 950 سے اوپر والے جو 50 ہیں پہلے ان کا اثبات ہے، الف سنۃ، ان کا کیا ہے اثبات. اور الا خمسین عاما کے یہ جو الا کے بعد ہے اس کے اندر اس کی نفی ہے, تو انہی 50 سال کا پہلے اثبات ہے کہ یہ سال بھی ان میں رہے, اور بعد میں ہے کہ یہ 50 سال ان میں نہیں رہے. تو الا سے پہلے ہوا ان 50 سالوں کا اثبات, اور الا کے بعد ہوا ان 50 سالوں کی نفی ہوئی بھائی. اور یہ اثبات اور نفی کس میں مانا جا رہا ہے؟ خبر کے اندر. اور خبر کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے خبر دی گئی کہ یہ 50 سال ان میں رہے, پھر اسی کی نفی کر دی گئی کہ 50 سال ان میں نہیں رہے. معلوم ہوا اسی خبر کو جھٹلا دیا گیا, پہلی خبر کو جھٹلا دیا گیا, تو یہ تو کذب لازم آیا کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت لازم آئی, اور اللہ کی ذات اس سے بے انتہا بلند ہے کہ اس کی طرف کذب کی نسبت کی جائے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہاں پر یہ نفی اور اثبات والی بات نہیں چل سکتی. اَي لَبِثَ نُوحٌ فِي الْقَوْمِ أَلْفَ سَنَةٍ, رہے نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 1000 سال تک, إِلَّا 50 عَامًا الَّذِي كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ, مگر وہ 50 سال جو دعوت سے پہلے, یعنی وہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے سوائے وہ 50 سال جو دعوت سے پہلے تھے, ان کا استثناء کر دیا گیا. او 50 عَامًا الَّذِي عَاشَ فِيهِ بَعْدَ غَرْقِهِمْ, یا وہ 50 سال جو ان میں رہے بعد غرقہم, ان کے غرق ہونے کے بعد, تو ان 50 کا استثناء کر دیا گیا. فَلَوْ حَمَلْنَا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى الْمُعَارَضَةِ, دلیل کس کی چل رہی ہے؟ احناف کی. پہلے شوافیع کی دلیل تھی, اب احناف کی. فَلَوْ حَمَلْنَا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى الْمُعَارَضَةِ, اگر ہم محمول کریں اس کلام کو معارضے پر کہ کیا کہا جائے کہ اللہ سے پہلے ہے اثبات اور ما بعد میں ہے نفی, تو لکان کذبا فی الخبر والقصہ, تو اس صورت میں کذب ہوگا خبر اور قصہ میں. کس کے اندر؟ خبر اور قصہ میں کذب ہوگا. بھائی یاد رکھیے, یہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ آپ کی بات اگر مان لی جائے کہ اس استثناء کی صورت میں ما قبل میں نفی ہو تو ما بعد میں اثبات ہوتا ہے, اور ما قبل میں اثبات ہو تو ما بعد میں نفی ہوتی ہے, اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر اس صورت میں یہاں جھوٹ لازم آئے گا, کیونکہ یہاں گویا پہلے یہ کہا گیا کہ ان میں وہ والے 50 سال وہ ان میں رہے, 950 سے 1000 تک کا جو 50 ہے, پہلے اس کا کیا ہوا؟ اس بات, اور بعد میں اس کی نفی. تو پہلے بتلایا گیا وہ 50 سال ان میں رہے, اور بعد میں کہا گیا وہ 50 سال ان میں نہ رہے, تو نفی اور اس بات کس میں آیا؟ خبر میں آیا, تو ان میں سے ایک میں تو جھوٹ لازم آیا, ان میں سے ایک بات ہوگی ایک نہیں ہوگی تو جھوٹ لازم آیا. بھائی تو یہ آپ کی بات جو نفی اور اثبات والی ہے یہ انشاء کے اندر تو چل سکتی ہے, خبر کے اندر نہیں چل سکتی. بھائی تو یہ آیت ہماری دلیل ہے کہ یہ تکلم بالباقی کے درجے میں ہے کہ ان میں 950 سال رہے وہ. وسقوط الحکم بطریق المعارضۃ فی الایجاب یکون لا فی الاخبار, اور حکم کا ساقط ہونا معارضے کے طریقے پر, فی الایجاب ایجاب میں یکون ہوگا, لا فی الاخبار نہ کہ اخبار. ایجاب کے اندر, بھائی انشاء کے اندر تو آپ کے یہ حکم کا معارضے کے طریقے پر حکم کا ساقط ہونا یہ تو ہو چل سکتا ہے, لیکن اخبار کے اندر یہ نہیں چل سکتا, ورنہ کیا خرابی لازم آتی ہے وہاں پر؟ جھوٹ لازم آتا ہے. فعلمنا, پس ہم نے جان لیا کہ الیس عمل الاستثناء علی المعارضۃ کما زعم الشافعی رحمہ اللہ, کہ استثناء کا عمل وہ معارضے کے طریقے پر نہیں ہے جیسے کہ گمان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے. وَلِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا, اس لیے کیونکہ اہل لغت جو ہیں وہ کہ انہوں نے کہا ہے الاستثناء استخراج وتکلم بالباقی بعد الاستثناء, کہ استثناء وہ نکالنا ہے اور تکلم بالباقی ہے بعد الاستثناء, کس کے بعد؟ استثناء کے بعد. جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل لغت کا اجماع ہے اس بات پر کہ استثناء من النفی اثبات ہے اور استثناء من الاثبات نفی ہے. اسی طرح اہل لغت یہ بھی فرماتے ہیں کہ استثناء نکالنا ہے اور یہ استثناء کے بعد گویا کہ تکلم بالباقی ہے بھائی. تو دونوں باتیں اہل لغت سے ثابت ہیں, آپ کی بات بھی اور ہماری بات بھی. کما قالو, جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہ من النفی اثبات ومن الاثبات نفی, کہ استثناء نفی سے اثبات ہے اور اثبات سے نفی ہے. تو جیسے یہ بات انہوں نے کہی ہے, یہ ہماری والی بات بھی اہل لغت نے ذکر کی ہے کہی ہے. فلما تعارض هذان القولان من اهل اللغه طبقنا بينهما, پس جب باہم متعارض ہوئے یہ دو قول اہل لغت میں سے, طبقنا بينهما, تو ہم نے تطبیق دی ان دونوں کے درمیان, ان دونوں میں تطبیق دی. دونوں قول اہل لغت کے ہیں تو ہم ان میں تطبیق دیتے ہیں. فنقول, پس ہم کہتے ہیں, انه تكلم بالباقي بوضعه, کہ یہ استثناء جو ہے یہ تکلم بالباقی ہے, بوضعه, اپنی وضع کے اعتبار سے. واثبات ونفی باشارته, اور اثبات اور نفی ہے اشارے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے بھائی؟ ہماری بات بھی اہل لغت سے ثابت ہے کہ استثناء تکلم بالباقی ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات بھی اہل لغت سے ثابت ہے کہ استثناء من النفی اثبات و من الاثبات نفی. تو ہم دونوں میں تطبیق دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ استثناء تکلم بالباقی ہے وضع کے اعتبار سے, اور استثناء جو ہے اثبات اور نفی دونوں ہے باشارتی ہی. کس اعتبار سے؟ اشارے کے اعتبار سے. یعنی ہم تکلم بالباقی کو عبارت النص قرار دیتے ہیں اور نفی اور اس بات کو اشارت النص قرار دیتے ہیں. یہ اس کی طرح ہے بھائی, یہ اس کی طرح بھائی. بھائی انہوں نے کہا کہ تکلم بالباقی بوضعه, کہ تکلم بالباقی ہے وضع کے اعتبار سے. تکلم بالباقی ہے وضع کا کیا معنی؟ کہ اسی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, اس استثناء کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے, یعنی تکلم بالباقی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو جس چیز کے لیے وضع کیا جائے وہ ہوتی ہے مقصود بھائی. وہ کیا ہوئی؟ مقصود. وہ مقصود ہوئی اسی, اور عبارت النص بھی کیا ہوتی ہے؟ مقصود ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم نے اس کو کیا قرار دیا؟ وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ اس کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ تکلم بالباقی کے لیے. اور تو اس کے لیے وضع ہوا, یعنی اس کا حقیقی معنی ہے, تو اس کے لیے وضع ہے, یعنی اس سے یہی مقصود ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مقصود کس میں ہوتا ہے؟ عبارت. تو یہ عبارت النص ہوا. اور اس بات اور نفی اس سے مفہوم ہوتے ہیں, اس سے سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اشارہ کے درجے میں ہوا, کیونکہ اس کے لیے وضع تو نہیں بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذرا مشکل مقام ہے, توجہ سے سمجھ لینا. ہم نے تکلم بالباقی کو عبارت النص قرار دیا اور اس بات و نفی کو اشارت النص قرار دے دیا. اشارت النص, اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے یہی بات جو میں نے ابھی بیان کی, تکلم بالباقی اس کو ہم نے عبارت النص قرار دیا اور اس بات و نفی کو اشارت. بھائی عبارت النص وہ مقصود کلام کو کہتے ہیں. کس کو؟ مقصود کو کہتے ہیں. اور یہاں پر بھی استثناء کو وضع کس لیے کیا گیا ہے؟ تکلم بالباقی کے لیے بھائی. جب کوئی کہنے والا کہتا ہے لفلان, توجہ سے سننا بھائی, کوئی کہنے والا کہتا ہے لفلان علی الف درہم الا مئتن, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے اوپر کتنے واجب کرنا چاہتا ہے؟ 950. تو اس کا مقصد ہوا 950, اور 950 تکلم بالباقی ہے. 950 کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ تکلم بالباقی اس کا مقصود ہے، تو یہ عبارت النفس ہوا بھائی، یہ کیا ہوا؟ اور نفی اور اس بات سمجھ میں آ رہا ہے کلام سے، ما قبل میں اس بات ہے تو ما بعد میں الا کے نفی، تو کیا اس نے جو یہ کہا لفلان علیہ الف الا مئتن، کیا اس کا مقصد اس بات مئہ اور نفی مئہ ہے؟ جی اس بات اور نفی بھی سمجھ میں تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات، ما قبل میں اس بات ہے تو ما بعد میں نفی، لیکن کیا یہ اس کا مقصود ہے اس بات اور نفی؟ نہیں، ہاں باقی جو تھا وہ تو اس کا مقصود تھا، لیکن یہ اس بات اور نفی اس کا مقصود، تو وہ مقصود تھا اس لیے ہم نے اس کو عبارت النفس قرار دیا، اور یہ غیر مقصود ہے اس لیے ہم نے اس کو اشارہ، کیونکہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کلام سے، کلام سے اس کی طرف اشارہ تو ہے، اس لیے ہم نے اس کو اشارت النفس کہا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے یہی بات شارح بھی کریں گے لیکن ذرا مشکل لفظوں میں، تو میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بات سمجھا دی کہ تکلم بالباقی کو عبارت النفس کیوں قرار دیا، کیونکہ وہ مقصود ہے، اور اس بات اور نفی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کا کہنے والے کا مقصود نہیں، وہ اس بات اور نفی نہیں کرنا چاہتا، وہ ما بقیہ کو ثابت کر رہا ہے. یہ معنی فنقول، بس ہم کہتے ہیں کہ انہ تکلم بالباقی بوضعی، کہ یہ تکلم بالباقی ہے اپنی وضع کے اعتبار سے، وہ اس بات ہوا نفی بشارتہ، اس بات اور نفی ہے اشارے کے اعتبار سے، فجعلنا ما ذهبنا الیہ عبارتا، پس قرار دیا ہم نے اس کو جس کی طرف ہم گئے ہیں عبارت، اس کو ہم نے عبارت قرار دیا، وما ذهب هو الیہ اشارتا، اور جس کی طرف وہ گئے ہیں اسے ہم نے اشارہ قرار دیا، ولم یمکن عکسہ، اور اس کا عکس ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو اشارت النفس کہہ دیں اور ان کی بات کو عبارت النفس کہہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری جو بات ہے وہ تو مقصود ہے اور ان کی بات جو ہے وہ غیر مقصود ہے. وذلك، اب یہ وجہ ذکر کر رہے ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب یہ ذرا مشکل لفظوں میں ذکر کریں گے. لِأَنَّ الْاِسْتِثْنَا بِمَنْزِلَةِ الْغَايَةِ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، اس لیے کیونکہ استثناء جو ہوتا ہے وہ غایہ کے درجے میں ہوتا ہے مستثنا مِنْهُ کے لیے. لِأَنَّهُ يَدُلُّ، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے، عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنَ الصَّدْرِ، کہ اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر کلام سے، یعنی اول کلام سے. لفلان علیہ الف درہم الا مئتا، یہ الا مئتا جو ہے یہ غایہ کے درجے میں ہے، جو انتہا بتلاتا ہے، یہ غایہ کے درجے میں یہ بتلا رہا ہے کہ اتنی مقدار یعنی 100 مقدار صدر کلام یعنی الف درہم میں سے مراد نہیں ہے، باقی مراد ہیں یہ مراد نہیں ہے. کما ان الغایہ لیست بمرادۃ من المغیہ، جیسے کہ غایہ مراد نہیں ہوتی مغیہ میں سے، جیسے کہ غایہ مراد نہیں ہوتی کس میں سے؟ مغیہ میں سے. جیسے قرآن میں آتا ہے بھائی ثم اتم الصیام الی اللیل، تو دیکھو لیل یہاں مراد نہیں ہے بھائی، تو جیسے غایہ وہ مراد نہیں ہوتی مغیہ میں سے، فجعلناہ فی ھذا عبارتا، پس ہم نے اس کو اس میں عبارت قرار دے دیا، لأنہ المقصود، کیونکہ وہ مقصود ہے. بھائی ادھر توجہ کیجئے، وہی بات جو میں نے کی، تکلم بالباقی مقصود ہے، بتلا یہ رہے ہیں کہ یہ جو استثناء جو ہوتا ہے یہ غایہ کے درجے میں ہوتا ہے مستثنا منہ کے لیے، یہ بتلاتا ہے کہ صدر کلام میں سے اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر کلام میں سے، اور ما بقیہ مراد ہے، تو وہ مقصود ہوئی، تو تکلم بالباقی کیا ہوا؟ مقصود ہوا. تکلم بالباقی یہ مراد نہیں ہے اور باقی مقصود ہے. تقریر سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو اس لیے ہم نے اس کو عبارت النفس کہا. علی ان، علاوہ اس کے، علی ان حکم المستثنی منہ ینتہی بما بعدہ، علاوہ اس کے کہ مستثنی منہ کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد، مستثنا منہو کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد، کما ان الغایت ینتہی بہ المغیہ، جیسے کہ غایہ جو ہے اس کے ذریعے انتہا ہو جاتی ہے مغیہ کی. غایہ کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ مغیہ کی انتہا ہو جاتی ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، غایہ کے ذریعے مغیہ کی انتہا بھائی انتہا ہو جاتی ہے روزے کی، یہاں کیا ہو رہی ہے؟ لیل پر انتہا ہو رہی ہے. علی ان حکم المستثنا منہ ینتہی بما بعدہ، کہ مستثنا منہ کا حکم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد، کما ان الغایت ینتہی بہ المغیہ، جیسے کہ غایہ کے اس کے ذریعے انتہا ہو جاتی ہے مغیہ کی. استثناء کیا بیان کرتا ہے بھائی؟ جب استثناء آئے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ کہ اس پر مغیہ کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ مغیہ کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے، یعنی ما قبل میں اگر اس بات ہے تو ما بعد میں نفی ہے، اور ما قبل میں اگر نفی ہے تو ما بعد میں اس بات ہے. تو فجعلناہ فی ھذا اشارتن، تو اس کے اندر ہم نے استثناء کو اشارہ قرار دیا، لانہ غیر مقصود مقصود، کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے بھائی. یہ جو عبارت ہے لان الاستثناء بمنزلۃ الغایۃ للمستثنى منہ سے لے کر لانہ غیر مقصود، یہ جو دو تین سطریں ہیں شارح نے ان میں وہی بات بیان کی جو میں نے بیان کی بھائی آسان لفظوں میں. بھائی دو باتیں بیان کی شارح نے، دیکھیے شارح فرماتے ہیں لان الاستثناء بمنزلۃ الغایۃ للمستثنى منہ، کیونکہ یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ جو الا مئتن کہا اس نے، یہ استثناء بمنزلۃ الغایۃ للمستثنى منہ، یہ مستثنى منہ کے لیے غایہ کے درجے میں ہے. لانہ یدل، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، علی ان ھذا القدر لیس بمراد من الصدر، کہ اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر میں سے، یعنی اول کلام میں سے. کما ان الغایۃ لیست بمرادۃ من المغیہ، جیسے کہ غایہ وہ مراد نہیں ہوتی کس سے؟ مغیہ سے. تو یہ جو استثناء کے ساتھ جو مقدار ذکر کی جا رہی ہے یہ صدر کلام سے یعنی مستثنا منہ سے اتنی مقدار مراد نہیں، باقی مراد ہے، باقی اور باقی آ گیا. باقی ہم بھی یہی کہتے ہیں تکلم بالباقی، یہاں بھی کون سی بات آئی کہ ہاں کیا بات ثابت ہوئی کہ باقی یہ تو مراد نہیں لیکن باقی مراد ہے، باقی مراد ہے، مقصود ہے، مقصود کی بات آ گئی. اور کون مقصود ہے؟ باقی 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 مقصود. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تکلم بالباقی وہ مقصود ہے، یعنی عبارت النص ہے، وہ باقی مقصود ہوا یعنی وہ نص، وہ کیا ہے جو مقصود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نص. وہ ہے نص، اور اس نص کی عبارت کیا کہلاتی ہے؟ اسی مقصود کی عبارت النص. تو یہ بھی تکلم بالباقی بھی کیا ہوا؟ کس کے درجے میں ہوا؟ عبارت النص کے درجے میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس لیے عبارت النص کے درجے میں ہوا. چنانچہ فرماتے ہیں فجعلناہ فی ھذا عبارتن، پس اس کے اندر ہم نے اس کو عبارت قرار دیا، لانہ المقصود، کیونکہ یہ مقصود ہے. آگے اب وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو بات ہے کہ استثناء جو ہے اثبات النفی کا نام ہے، اور اس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ اشارت النص. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں علی ان حکم المستثنى منہ ینتہی بما بعدہ، علاوہ اس کے کہ مستثنا منہ کا حکم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے بما بعدہ، بما بعد الاستثناء، کس کے بعد؟ استثناء کے بعد مستثنا منہ. مستثنا منہ کون ہے؟ جو الا سے پہلے، اور مستثنا کون؟ الا کے بعد. تو مستثنا منہ کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے کہاں پر؟ استثناء پر آ کر، اس کے حکم کی استثناء کے بعد اس حکم کی مستثنی منہ کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی ماقبل میں اگر اس بات ہے تو اس کی اب انتہا ہو گئی، آگے کیا ہے؟ نفی ہے. اگر ماقبل میں نفی ہے تو الا مئتن پر آ کر کیا ہو گئی؟ اس کا اگر ماقبل میں نفی ہے تو اس پر آ کر اس کی انتہا ہو گئی نفی کی، آگے کیا ہے؟ اس بات ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا وہ اس کو نفی اور اس بات کہتے ہیں، اور یہ کلام سے مفہوم ہو رہا ہے بھائی، مفہوم ہو رہا ہے. کوئی کہنے والے کا مثلا اس شخص نے کیا کہا، لفلان علیہ الف درہم الا مئتن، تو یہاں سے نفی اور اس بات مفہوم ہوا، کیونکہ غایہ بتلاتی ہے کہ یہ یہاں پر آ کر مستثنی منہ کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے. استثنا بتاتا ہے کہ یہاں پر آ کر، یہ استثنا غایہ کے درجے میں ہے نا، یہی بتا رہے ہیں آپ کو، یہ غایہ کے درجے میں ہے. یہ بتلاتا ہے کہ اس پر آ کر مستثنی منہ کے حکم کی انتہا ہو گئی. تو ماقبل میں وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے اوپر اس بات کر رہا ہے، پیسوں کو واجب کر رہا ہے، تو اس بات کی یہاں آ کر نفی، یہاں آ کر انتہا ہو گئی، وہ ختم ہوا، آگے کیا ہے؟ نفی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی اس سے سمجھ میں آیا، لیکن یہ اس کہنے والے کا مقصد نہیں. اس نے جو کہا لفلان علیہ الف درہم الا مئتن، تو کیا اس کا مقصد نفی اور اس بات ہے؟ اسی سو کا کی نفی اور پھر اسی کا، یا اسی سو کا اس بات اور پھر اس کی نفی، کیا یہ اس کا مقصود ہے؟ تو یہ مقصود نہیں. ہاں ما بقیہ کیا ہے اس کا مقصود؟ تو وہ جو ما بقیہ تھا وہ ہے تکلم بالباقی، جو ہماری بات ہے اس کو ہم نے اس سے عبارت النص قرار دیا اور اس کو اشارت النص قرار دیا. یہ معنی ہے علی ان حکم المستثنی منہ ینتہی بما بعدہ، کہ مستثنی منہ جو اس کا حکم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد. کما ان الغایۃ ینتہی بها المغیہ، جیسے غایہ کے ذریعے مغیہ کی انتہا ہو جاتی ہے. فجعلناہ فی ھذا اشارۃ، بس اس چیز میں ہم نے، یعنی نفی اور اس بات میں اس کو ہم نے اشارہ بنایا. لانہ غیر مقصود، کیونکہ یہ نفی اور اس بات غیر مقصود ہیں بھائی. میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ مشکل لفظ استعمال کریں گے شارح، آسان لفظوں میں یاد رکھنا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لفلان علی الف درہم الا مئتن، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کتنے اپنے اوپر واجب کر رہا ہے؟ 950. تو دیکھو تکلم بالباقی یعنی 950 وہ اس کا مقصود ہوا. جب یہ مقصود ہوا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جو مقصود ہو؟ وہ عبارت النفس ہے بھائی. کیا ہے؟ اور اسی اللہ سے اس نفی اور اس بات کا بھی پتا چلا کہ ماقبل میں اگر اس بات ہے تو ماباد میں نفی، اور ماقبل میں اگر نفی ہے تو ماباد میں اس بات. لیکن کہنے والے کا کیا مقصود تھا یہ اس بات اور نفی؟ یہ اس بات اور نفی اس کا مقصود نہیں، اس لیے ہم نے اس کو کیا قرار دیا؟ اشارت النفس قرار دیا. وَأَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ غَيْرِ اللَّهِ، اور باقی کلمہ توحید جو ہے تو تحقیق اس میں مقصود جو ہے غیر اللہ کی نفی ہے. آپ نے ہم پر اعتراض کیا کیا تھا اے شوافع، کہ اگر لا الہ الا اللہ کے اندر آپ کی تقریر کی جائے اے احناف، تو اس صورت میں غیر اللہ کی نفی تو ہوگی لیکن اللہ کا اس بات نہیں ہوگا. تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں مقصود ہی غیر اللہ کی نفی ہے. مقصود ہی کیا ہے؟ غیر اللہ کی نفی ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ کے وجود کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے بھائی، اور البتہ اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کرتے تھے، تو یہاں مقصود ہی کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کی نفی مقصود تھی بھائی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ الْغَيْرِ اللَّهِ، کہ وہاں پر مقصود ہی غیر اللہ کی نفی ہے. وَأَمَّا وُجُودُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِهِ، اور باقی اللہ کا وجود تو تحقیق وہ اس کا اقرار کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ، اس لیے کیونکہ وہ شرک کرنے والے تھے. يُثْبِتُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ثابت کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو. قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو دیکھو اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, صرف مقصد کیا ہے وہاں پر غیر اللہ کی نفی. وَقَدْ أَطْنَبَ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبَيْنِ هَاهُنَا صَاحِبُ التَّوْضِيحِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ شارح فرماتے ہیں کہ میں نے تو تقریر کر دی لیکن آپ کے علم کی پیاس یقیناً پوری طرح نہیں بجھی ہوگی, تو اس کے لیے آپ توضیح کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جہاں پر صاحب توضیح نے ان دونوں مذہبوں کی تحقیق کے اندر مفصل کلام کیا ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَقَدْ أَطْنَبَ, أَطْنَبَ کے معنی طویل کلام کرنے, وَقَدْ أَطْنَبَ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبَيْنِ اور طویل کلام کیا ہے دونوں مذہبوں کی تحقیق میں, ہا ہونا یہاں پر صاحب التوضیح, صاحب توضیح نے, فَتَأَمَّلْ فِيهِ پس آپ اس میں غور کر لیجئے. وَهُوَ نَوْعَانِ اور یہ استثناء دو قسم پر ہے, مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَصِلٌ ایک متصل ہے اور وہ اصل ہے, وہ منفصل اور دوسرا منفصل ہے, وہ ما لا يصح استخراجه من الصدر اور وہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کا نکالنا صدر میں سے, یعنی اول کلام سے جس کا نکالنا صحیح نہ ہو کیونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. بھائی تو کیا بتلایا انہوں نے کہ استثناء کتنی قسم پر دو, ایک متصل ہے اور ایک منفصل, اور مستثنا متصل اصل ہے اور مستثنا منفصل یعنی منقطع وہ یاد رکھیے وہ تو اصل میں استثنا ہے ہی نہیں. استثنا تو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس کو نکال دیا جائے, اور مستثنا منقطع تو پہلے سے داخل ہی نہیں تھا, تو اس کو جو مستثنا کہا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بعد آیا, حرف استثناء کے بعد آیا ہے, اس لیے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں مستثنا, حالانکہ حقیقت میں تو وہ مستثنا نہیں, مستثنا تو وہ ہے جو پہلے داخل ہو پھر نکالا جائے. تو کہتے ہیں منفصل وہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کا نکالنا صدر سے یعنی اول کلام سے, بِأَن يَكُونَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ مَا سَبَقَ بَعِی طور کے وہ ما قبل کے جنس کے خلاف ہو یعنی اس سے الگ جنس ہو تو اس میں داخل ہی نہیں تھا تو نکالنا کیا ہوا. تو کہتے ہیں وَهَذَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا فِي عُرْفِ النُّحَاتِ اور اس کو منقطع کہتے ہیں نحویوں کے عرف میں, وَإِطْلَاقُ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ اور اس پر استثناء کا اطلاق جو ہے مجاز ہے, لِوُجُودِ حَرْفِ الْاِسْتِثْنَاءِ بَوَجَهِ حَرْفِ اِسْتِثْنَاء کے پائے جانے کے, کیونکہ حرف استثناء پایا جا رہا ہے اس لیے اس کو مستثنا کہہ دیتے ہیں. وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ لیکن حقیقت میں یہ مستقل کلام ہے, حقیقت میں کیا ہے مستقل کلام ہے. مثلا دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں جان القوم الا زیدن, آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے, یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے جی؟ نہیں بھائی یاد رکھیے مستثنا متصل اور منقطع کا پتہ اس سے چلے گا کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ یہ جس کا استثنا کیا جا رہا ہے یہ ما قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا. القوم اس سے کوئی متعین لوگ مراد ہیں, اگر ان متعین لوگوں میں سے زید بھی ایک تھا پھر اللہ کے ذریعے نکالا گیا ہے تو یہ کیا ہوا مستثنا متصل, اور اگر یہ متعین کچھ وہ لوگ تھے کہ زید تو ان میں پہلے سے ہی نہیں داخل تو پھر یہی کس کی مثال بن جائے گی مستثنا منقطع کی مثال بن جائے گی. نحو کی کتابوں میں عموماً آپ کو الا حمارن کی مثال ملتی ہے تاکہ خوب بات واضح ہو جائے, کیونکہ حمار کے تو قوم میں داخل ہونے کا امکان ہی نہیں, کیونکہ قوم کس کو کہتے ہیں مردوں کی جماعت 3 سے لے کر 10 تک, بھائی مردوں کی جماعت. بھائی تو اب دیکھیے میں مثلا آپ سے کہتا ہوں جاءنی القوم الا زیدن, آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے, زید ان میں پہلے داخل تھا پھر الا کے ذریعے اس کو نکال لیا گیا, الا کے ذریعے نکال لیا گیا تو لہذا یہ کون سا مستثنا متصل ہوا. یہاں الا کے بعد مستقل کلام کی حاجت ہی نہیں, مستقل کلام لانے کی حاجت ہی نہیں, لیکن جب میں کہتا ہوں جا ان القوم الا حمارن مستثنا منقطع کی صورت میں تو یاد رکھیے یہ الا کے بعد مستقل کلام ہے. بھائی کیا ہے گویا میں نے یوں کہا جا ان القوم وَلَاكِنَّ الْحِمَارَ لَمْ يَجِدْ وَلَاكِنَّ الْحِمَارَ لَمْ يَجِدْ. یہاں حمار کا ما قبل سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی, وہاں پر کلام ہی پورا نہیں ہو رہا, تو لہذا وہاں وہ کس درجے میں ہوتا ہے؟ مستقل کلام کے درجے میں ہوتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ پچھلے میں تو تھا الا زیدن, اس کو زید کو تو اسی قوم میں سے ہم نے نکالا تھا, وہ انہی سے جڑ جائے گا بھائی الا کے ذریعے ساتھ بھائی. لیکن یہاں الا حمارن تو پہلے داخل ہی نہیں تھا, اس کا یہ اس سے جڑ ہی نہیں رہا, تو اس کے لیے یہاں کیا مانا جاتا ہے؟ گویا کہ یہ پورا مستقل کلام ہے. گویا یوں کہا گیا ولکن الحمارا لم یجی, لیکن گدے صاحب تشریف نہیں لائے بھائی. یہ معنی ہے ولکن فی الحقیقت کلام مستقل, لیکن حقیقت میں یہ مستقل کلام ہے. وہذا معنی قوله, اور یہی معنی ہے مصنف کے قول فجعل مبتدا, یہ مستثنا منقطع کو قرار دیا جائے گا مبتدا, یعنی الگ کلام نیا کلام. مستثنا منقطع کو کیا قرار دیا جائے گا؟ الگ کلام. فجعل مبتدا تو اس کو الگ کلام قرار دیا جائے گا. قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب قرآن سے بھی اس کی مثال دے رہے ہیں مستثنا منقطع کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, پس بے شک یہ جو ہیں یہ تمہارے معبودان باطلہ, عَدُوٌّ لِّي یہ میرے دشمن ہیں, إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مگر رب العالمین کہ وہ میرے دشمن نہیں ہیں. تو دیکھیے انہم کے ذریعے اشارہ کیا کس کی طرف؟ ان کے معبودان باطلہ کی طرف, اور اللہ تو ان میں داخل نہیں. تو اللہ کے بعد جو رب العالمین آیا یہ مستثنا منقطع ہے. کیا ہے؟ مستثنا منقطع ہے, اور یہ مستقل کلام کے درجے میں ہے. گویا کیا کہا گیا آگے وہ ذکر کریں گے, فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوٍّ لِّي کہ وہ میرے دشمن نہیں ہے. یہ جو تمہارے معبودان ہیں یہ میرے دشمن ہیں, اور اللہ جو رب العالمین ہے وہ میرے دشمن نہیں ہیں. تو قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ حِكَايَةً عَن قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لِقَوْمِهِ, حکایت کرتے ہوئے اس ابراہیم علیہ السلام کے قول کی اپنے قوم سے, اِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ یہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین, اے لیکن رب العالمین فإنه ليس بعدو لي پس بے شک وہ میرے دشمن نہیں, فإنه تعالى ليس داخلا في الأصنام پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل نہیں تھے ان اصنام ان بتوں میں, فيكون كلاما مبتدا تو یہ الگ کلام الگ نیا کلام ہوگا, ويحتمل اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے اشارے فرما رہے ہیں, وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْقَوْمُ عَبَدُ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْأَصْنَامِ کہ وہ قوم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں ساتھ بتوں کے, بتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں. وَالْمَعْنَى اور معنی یہ ہو, فَإِنَّ كُلَّ مَا عَبَدْتُمُوهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ بس بے شک وہ سب جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے. تو اب اس صورت میں رب العالمین پہلے داخل تھے کیونکہ وہ ان سب کی عبادت کرتے تھے اور انہی میں رب العالمین بھی ہیں, پھر اللہ کے ذریعے اس کا ان کا استثناء کیا گیا, فیکون متصلا تو پھر یہ متصل ہوگا. ہاکذا قیل اسی طرح کہا گیا ہے, والاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض, اور استثناء متا تعقب جب وہ پیچھے آئے کلمات ایسے کلمات کے, معطوفتن جو کہ معطوف ہوں, بعضہا علی بعض ان میں سے بعض بعض پر, جب استثناء ایسے کلمات کے بعد آئے کہ جن میں سے بعض کا بعض پر عطف کیا گیا ہو, یعنی ان کا ایک دوسرے پر عطف کیا گیا ہو. آگے متن میں آ رہا ہے ينصرف الى الجميع تو یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف, یعنی سب سے استثناء ہوگا. سب سے استثناء ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب پھر عبارت بھائی, عبارت میں نے کیسے پڑھی, والاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض. کلمات بھائی یہ میں نے جر کیوں پڑھا, یاد رکھیے مفعول ہے, یہ نصب ہے منصوب ہے, یہ اس کا جمع مؤنث سالم, اس کا نصب آتا ہے کس شکل میں ہے, کسرہ کی صورت میں بھائی. تو متا تعقب کلمات, جب پیچھے آئے استثناء, کس کے پیچھے آئے, کلمات کے, تو یہ مفعول ہوا. اور معطوفتن یہ صفت ہے کلمات کی, وہ منصوب تھا تو صفت بھی کیا ہوئی, منصوب. ایسے کلمات کے معطوف ہیں کون, معطوف ہیں بعضہا علی بعض, یہ بعضہا فاعل ہے معطوفتن کا بھائی, کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ جیسے فعل معروف یا کے لیے فاعل یا فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری. تو استثناء جب پیچھے آئے ایسے کلمات کے کہ عطف کیا گیا ہو ان میں سے بعض کا بعض پر, بِأَن يَقُولَ بَنِي طور کہ یوں کہتا ہے کوئی کہنے والا, لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِعَمْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِئَةً, زید کے مجھ پر 1000 ہیں اور عمر کے 1000 ہیں اور بکر کے 1000 ہیں سوائے 100 کے. تو دیکھیے کئی کا لفظوں کا عطف ایک دوسرے پر کیا گیا اور استثناء آخر میں ایک ہی ذکر ہوا, تو ينصرف الى الجميع, تو یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف, یعنی یہ ہر ہر ہزار میں سے 100 کا استثناء ہو جائے گا. کا شرط, جیسے کہ شرط کہ کئی معطوف معطوف علیہ آئیں اور شرط آخر میں ہو تو شرط ان سب سے جڑ جاتی ہے اور سب کو معلق کر دیتی ہے. عند الشافعی رحم اللہ یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف, کس کے نزدیک, امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک, کہ ان کا مذہب ہے. فیقون استثناء المئت من کل الف من الالوف عند الشافعی رحم اللہ, تو یہ مئہ کا استثناء ہر ہزار میں سے ہوگا, ان ہزاروں میں سے, ان ہزاروں میں سے ہر ہزار سے یہ مئہ کا استثناء ہوگا عند شافعی رحم اللہ, امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک. کما یکون مثل ھذا فی الشرط, جیسے کہ یہ کس میں ہوتا ہے, جیسے کہ شرط میں اس کے مثل ہوتا ہے, بِأَن يَقُولَ بَعِيْن طور کہ یوں کہتا ہے کہنے والا, ہندن طالقٌ وزینبُ طالقٌ وعمرتُ طالقٌ ان دخلت الدار, ان دخلت الدار پڑھ لیں یا ان دخلت الدار پڑھ لیں, کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے کہ ہند کو بھی طلاق ہے اور زینب کو بھی طلاق ہے اور عمرہ کو بھی طلاق ہے, ان دخلت الدار, اگر وہ اس گھر میں داخل ہوئی, اگر وہ اس گھر میں داخل ہوئی بھائی. تو دیکھیے کئی معطوف معطوف علیہ آ گئے اور آخر میں شرط آئی تو شرط نے ان سب کو معلق کر دیا اس دخول دار کے ساتھ بھائی. فیکون طلاق کل من الزوجۃ معلقا بدخول الدار, تو ہر زوجہ کی طلاق جو ہے وہ معلق ہو گئی دخول دار کے ساتھ. اچھا بھائی میں نے کیا پڑھا, ان دخلت الدار, دخلت صیغہ پڑا, اگر وہ داخل ہوئی یا ضمیر, اور پیچھے تین کا ذکر آیا تھا تو یہ جماعت بن گئی, اور جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کی طرف یا ضمیر لوٹائی گئی بھائی. یا آپ چاہیں تو اس کو ان دخلت الدار پڑھ لیں, کوئی شخص مثلا کسی اور عورت سے کہہ رہا ہے ان دخلت الدار, اگر تو اس گھر میں گئی تو میری بیوی ہند کو بھی طلاق, زینب کو بھی طلاق اور عمرہ کو بھی طلاق, تو ان دخلت الدار پڑھ لیں یا ان دخلت الدار پڑھ لیں. وَهَذَا لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ بَيَانُ تَغْيِيرٍ, اور یہ اس وجہ سے کہ استثناء اور شرط دونوں میں سے ہر ایک وہ بیان تغیر ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُتَّحِدًا, بس مناسب یہ ہے کہ ان دونوں کا حکم متحد ہونا چاہیے. بات چل رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استثناء جب کئی معطوفوں کے بعد آ جائے تو وہ سب کے ساتھ جڑ جائے گا, وہ استثناء سب سے ہو جائے گا. جیسے کہ شرط آخر میں آتی ہے تو وہ سب کو کیا کر دیتی ہے, معلق کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ شرط جو ہے وہ تو سب کو معلق کر دیتی ہے لیکن استثناء صرف آخر والے سے جڑے گا, باقیوں سے نہیں جڑے گا. لہذا صرف بکر جو تھا اس پر تو 900 واجب ہوں گے, باقی عمر اور زید پر ہمارے نزدیک پورے پورے 1000 ہی واجب ہو جائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارا مذہب بیان ہوگا. وَعِنْدَنَا يَنْصَرِفُ الْاِسْتِثْنَاءُ إِلَى مَا يَلِيهِ, کہ ہمارے نزدیک استثناء پھر جائے گا اس کی طرف جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, صرف اس کے ساتھ جڑے گا. بخلاف شرط, بخلاف شرط کے, لِأَنَّهُ مُبَدِّلٌ, کیونکہ وہ بدلنے والی ہے, وہ سب سے جڑے گی. بھئی استثناء صرف آخر والے سے کیوں جڑے گا اور شرط سب سے جڑتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں الاستثناء یخرج الکلام من ان یکون عاملا فی الجمیع, اس لیے کیونکہ استثناء وہ نکال دیتا ہے کلام کو اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں, کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں. فیم بغی اللہ یصحا, تو مناسب یہ ہے اس کو صحیح ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن لضرورت عدم استقلاله يتعلق بما قبله, لیکن اس کے عدم مستقل ہونے کی ضرورت کی بنا پر اس کو اس کا یہ متعلق ہو جاتا ہے اپنے سے ما قبل کے ساتھ. بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نزدیک استثناء صرف اپنے ساتھ والے سے جڑے گا, ما قبل میں جو اس کے معطوف اور معطوف علیہ ہیں ان کے ساتھ نہیں جڑے گا. بھائی نہیں جڑے گا, وجہ یہ کہ استثناء کی صورت میں کلام اپنے پورے طور پر عمل نہیں کرتا, اور حالانکہ کلام کو پورے طور پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. بھئی ایک شخص کہتے ہیں لزید علی الف درہمین, اس پر کتنے واجب ہوں گے؟ استثناء نہیں ہے, بغیر استثناء کے 1000 واجب ہوں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے لزید علی الف درہمین الا مئتن, اب کتنے واجب ہوں گے؟ 900 واجب ہوں گے. تو لزید علی الف درہمین اس نے پورے طور پر اپنا عمل اور اپنا اثر نہیں دکھایا, حالانکہ ہونا کیا ہے, اصل کیا ہے, کلام کو پورے طور پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے, وہ اس کا اثر پورے طور پر ظاہر ہونا چاہیے. لیکن یہ استثناء کیا کر دیتا ہے, اس کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ کلام کو پورے طور پر اثر دکھانا چاہیے, لہذا استثناء کو اس کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے تاکہ یہ پورے طور پر اپنا اثر دکھائے. ایک عاقل بالغ کا کلام ہے تو اس کو پورے طور پر اثر دکھانا چاہیے, اور لہذا استثناء کو تو اس کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ استثناء کو جب جوڑیں گے تو یہ پورے طور پر اپنا اثر نہیں دکھائے گا. لیکن مجبوری ہے, اس کو جوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ الا مئتن یہ پورا کلام ہی نہیں. جب یہ پورا کلام نہیں, یہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے ماقبل سے جڑا رہوں, تو مجبوراً جوڑنا پڑتا ہے. تو اس کو جو جوڑا گیا ہے وہ ضرورت کی بنا پر ہے, اور ضرورت صرف آخر والے سے جوڑ دیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لہذا سب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں شرط جو ہوتی ہے وہ کلام کے کو اپنے عمل سے نہیں روکتی, صرف اس کو مؤخر کر دیتی ہے شرط کے پائے جانے تک. شرط کے مثلا اس شخص نے کیا کہا تھا, ہند طالقوں و زینب طالقوں و عمرۃ طالقوں ان دخلت الدار, ان تینوں کو طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی. تو اب دیکھیے, ان دخلت الدار میں ہند کی طلاق, زینب کی طلاق اور عمرہ کی طلاق, ان میں سے کسی کو روکا نہیں, صرف اس کو کیا کیا ہے, مؤخر کیا ہے. تو اس وجہ سے اس شرط چونکہ کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روکنے والی نہیں ہے, صرف مؤخر کرنے والی ہے, اس لیے اس کو تو ہم سب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. لیکن استثناء تو کیا کرتا ہے, کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے, لہذا اس کو ہم نے سب کے ساتھ نہیں جوڑا, تاکہ باقی کلام تو پورے طور پر اثر کرتا رہے اور صرف آخری کے ساتھ ضرورت کی بنا پر جوڑ دیا جاتا ہے. یہ معنی ہے. وعندنا ينصرف الاستثناء الى ما يليه, اور پھر جائے گا استثناء اس چیز کی طرف جس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے, بخلاف شرط, بخلاف شرط کے لیے, انہ مبدل, کیونکہ وہ بدلنے والی ہے, یعنی تنجیز سے کس کی طرف, تعلیق کی طرف. تنجیز کا کیا معنی ہے؟ واقع کرنا, اور تعلیق کا معنی معلق کرنا. تو اگر ویسے انتی طالق ان کہے گا تو طلاق ہو جائے گی, لیکن ان دخل دی دار ساتھ لگائے گا تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ معلق. تو شرط صرف کیا کرتی ہے؟ تنجیز سے تعلیق کی طرف کلام کو بدل دیتی ہے. لِأَنَّ الْاِسْتِثْنَاء يُخْرِجُ الْكَلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا فِي الْجَمِيعِ, سے کیونکہ استثناء وہ روک دیتا ہے کلام کو اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں, یعنی سارے کلام میں. فیم بغی اللہ صحیح, تو مناسب یہ ہے کہ وہ صحیح نہ ہو, لیکن لضرورت عدم استقلال ہی یتعلق بما قبلہ, لیکن اس کے مستقل نہ ہونے کی ضرورت کی بنا پر یہ متعلق ہو جاتا ہے اپنے سے ما قبل کے ساتھ. وہی تندفع بصرفہ الی الاخیرتی, اور یہ دور ہو جاتی ہے, یعنی یہ ضرورت دور ہو جاتی ہے, بصرفہ الی الاخیرتی, یہ آخر والے کی طرف اس کو پھیرنے سے ہی. استثناء کو صرف آخر والے کی طرف پھیر دیں, اس سے جوڑ دیں, تو اس سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, بخلاف شرط, بخلاف شرط کے. فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ أَصْلَ الْحُكْمِ, کہ وہ نہیں نکالتی اصل حکم کو. مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا, اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو. وَإِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ التَّنْجِيزِ إِلَى التَّعْلِيقِ, اور اس کے ذریعے حکم بدل جاتا ہے تنجیز سے تعلیق کی طرف, صرف اس کے ذریعے حکم تنجیز سے تعلیق کی طرف بدل جاتا ہے. فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ, تو پس یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ متعلق ہو جائے ان سب سے جو اس سے ما قبل میں ہیں. لِوُجُودِ شِرْكَةِ الْعَطْفِ, بوجہ عطف کی شرکت کے پائے جانے کے. وَلَاكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ, لیکن آپ پر یہ بات مخفی نہیں کہ أَنَّهُ عَدَّ الشَّرْطَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي مَا قَبْلَ هَذَا, کہ مصنف نے شمار کیا تھا شرط اور استثناء کو اس سے پہلے. من بیان تغییر, کس میں سے شمار کیا تھا شرط اور استثناء کو؟ بیان تغییر میں سے. وہا ہنا عد الشرط من التبدیل, اور یہاں پر شرط کو شمار کیا ہے کس میں سے؟ تبدیل, بیان تبدیل میں سے. اوپر ہے لئنہ مبدل, لیکن کہتے ہیں ولا مزائقت فیہ بعد حصول المقصود, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد. مقصد حاصل ہو جانے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو مبدل کہہ دیا جائے. یہ بھائی ماتن نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرط بیان تبدیل ہے, مبدل کہا, تو اس سے وہ اصطلاحی بیان تبدیل نہیں مراد. مبدل لغوی معنی میں ہے, یعنی بدلنے والی ہے. شرط کیا ہے؟ بدلنے والی ہے, یعنی اس نے کلام کو تنجیز سے تعلیق کی طرف بدل دیا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وہ تنجیز کی طرف. تو یہاں مصنف کی مراد وہ بیان تبدیل ہے ہی نہیں کہ ان پر اعتراض کیا جائے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.